الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے حرم محترم کعبہ مشرفہ کی حاضری سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں. دنیا میں جو بھی انسان محنت اور کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دینی لحاظ سے ساری محنت اور کوشش کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حاصل کرنا ہے. جتنی بھی انسان محنت، بھاگ دوڑ، تگو دو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہی محنت، یہی ادائیں پسند آتی ہیں، اور دنیا کی یہ محنت آخرت میں اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندے آخرت میں دنیا کی محنت لے کر آئیں گے، اعمال صالح لائیں گے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ پاک نے اس بات کو مقرر فرما لیا کہ جو بندہ دنیا میں اچھی محنت کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی محنت کا بدلہ ضائع نہیں فرمائیں گے. تو اچھی محنت یہی ہے جو فرائض واجبات اللہ پاک نے بندوں پر لازم کیے ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ انجام دیتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بندے کو نصیب ہوتی ہیں. ہمارا اور آپ کا یہاں مل کر بیٹھنا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ کے گھر میں آ جانا، اس کے پیچھے بھی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب اللہ کے نیک اور محبوب بندے بن جائیں، اور ہمیں بھی وہ راز معلوم ہو جائیں کہ جن کو اپنانے سے ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں، اولیاء کاملین جن کی زندگیاں پوری پوری اللہ تعالیٰ کو راضی اور منانے میں گزری ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کا نچوڑ بیان فرمایا ہے. اسی نچوڑ سے ہم بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہم بھی ان تجربات کی روشنی میں اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. آج بھی یہاں ایک مضمون نظروں سے گزرا، بڑا ہی پیارا اور بڑا پر اثر مضمون تھا. سوچا کہ اسی مضمون کا آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں. اس کا عنوان یہ ہے کہ وہ اعمال کے جو بندے کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. مختصر سے چند اعمال ہیں، کچھ مردوں سے متعلق ہیں، کچھ عورتوں سے متعلق ہیں، کہ جن کو اہتمام کے ساتھ اپنانے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جس بندے کی اللہ سے دوستی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کے کسی بادشاہ سے اس کے تعلقات بن جائیں، دوستانہ تعلق ہو جائے، تو وہ ناز کرتے نہیں تھکتا، اپنے لیے بہت بڑا اعزاز اور فخر سمجھتا ہے. احکم الحاکمین سے بندے کی دوستی ہو جائے، تعلق اچھے ہو جائیں، تو وہ بندہ تو خود اس قدر خوش قسمت ہے کہ وہ جتنا بھی اپنے اوپر ناز کرے وہ کم سے کم تر ہے. تو یہاں پر بھی شروع میں چند تمہیدات ہیں. فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس کا آسان ترین نسخہ وہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے، محترم جناب نواب قیصر صاحب، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مریدین میں سے تھے، فرما رہے تھے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت سے انہوں نے یہ سوال کیا. حضرت حکیم الامت ان کے بہت ہی زیادہ قریبی خلیفہ تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمہ اللہ. تو نواب قیصر صاحب فرماتے ہیں کہ اس محفل میں میں موجود تھا کہ جس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی ایک سوالات بارگاہ رسالت میں ایسے ہوتے تھے کہ جس کے بارے میں جواب دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ سوال بہت اونچا ہے، بہت قیمتی سوال تم نے کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ بات تم نے پوچھی ہے. پہلے اس سوال کی آپ حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اس کو داد دیتے تھے، خراج تحسین پیش کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کا جواب مرحمت فرماتے. تو یہاں پر بھی جو سوال ہوا بہت اونچا سوال ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا لی ہے ان کے جوتوں میں پڑ جاؤ، یعنی نفس کو مٹا دو اور اپنے نفس کو مٹانے کی نیت سے ان کے پاس جا پڑو، جو وہ بتلائیں وہ کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اسی مٹانے کے اندر تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے. جب بندہ مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بقا ہو جاتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، باغ بہاری سے پہلے اس دانے کو خاک آلود ہونا پڑتا ہے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. تو جوان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن بندوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا لی ہے ان کے پاس جا بیٹھو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ، جو وہ بتائیں وہ کرو، جس چیز کو کرنے کا حکم دیں اس کو کرو، جس سے روکیں اسے رک جاؤ، چونکہ وہ تو اللہ کے دوست بن چکے ہیں. وہ جو تمہیں طریقہ سکھائیں گے، جو گر بتائیں گے، اس کو اگر تم صاف نیت کے ساتھ قبول کرو گے تو تم بھی ایک دن آئے گا کہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. یعنی قیل و قال چھوڑ دو اور اشکالات اعتراضات چھوڑ دو. کسی بھی مرد کامل اللہ والے کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دو، اپنے آپ کو مٹا دو، اور اسی مٹانے کے اندر پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، محبتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک موقع پر حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت کیا ذکر اللہ میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ پھر اہل اللہ کی صحبت کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی؟ تو کیا صرف ذکر اللہ کے اندر اتنا اثر نہیں کہ ہم ذکر اللہ کرتے 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 اللہ کے دوست بن جائیں اور یہ ذکر اللہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے؟ تو پھر اہل اللہ کی صحبت کی تو ضرورت نہ رہے گی. اس پر حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کاٹ تو تلوار ہی کرتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سپاہی کے ہاتھ میں ہو. کاٹنا، وار کرنا، یہ تو تلوار ہی کا کام ہے، لیکن تلوار جب تک سپاہی کے ہاتھ میں نہ دی جائے اس وقت تک وہ تلوار بیکار ہے. تو ذکر اللہ کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ اللہ تک بندے کو پہنچاتا ہے. لیکن صحیح معنی میں جو ذکر اللہ کرنے والی شخصیات ہیں ان کی بتائی ہوئی رہنمائی میں جب انسان ذکر اللہ کرے گا، صحیح طور طریقے سے ذکر اللہ کرے گا، تو طریقہ جب سیکھنے کے بعد ذکر اللہ کرے گا تو یہی ذکر اللہ اس کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح ہمارے بزرگ جن کا یہ سارا مضمون ہے، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی علیین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے اور یہ محبت حد سے زیادہ ہو چکی ہے. اس کے جواب میں شیخ نے پلٹ کر لکھا کہ محبت شیخ تمام مقامات کی چابی ہے. یعنی اللہ کے راستے کے تمام مقامات، جو قرب کی جتنی بھی راہیں ہیں، ان تمام کی تمام راہوں کے لیے اپنے شیخ سے انسان کو پرخلوص بے لوس محبت ہو جائے. تو فرمایا کہ تمام مقامات کو حاصل کرنے کے لیے یہی محبت شیخ کنجی اور چابی ہے. اور پھر آگے وضاحت فرمائی کہ چابی جتنی اچھی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی تالا کھلتا ہے، اور چابی جتنی گھسی پٹی ہوگی اتنی ہی تالا کھلنے میں مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی محبت بقدر شیخ، شیخ کی محبت کی معرفت کی بدولت عطا ہوتی ہے کہ شیخ کے سینے میں جتنی اللہ کی محبت ہے، اس سے جتنی محبت رکھنے والا مرید آئے گا اتنی ہی محبت کا خزانہ اس کے سینے سے پائے گا. یہی وجہ ہے کہ جتنی زیادہ شیخ کی محبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ کی محبت عطا ہوگی، اور شیخ سے جتنا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہوگا اس کے دل میں اللہ کا تعلق بھی ڈھیلا ڈھالا ہی آئے گا. تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں شیخ سے کسی کا تعلق تو ڈھیلا ڈھالا ہو اور اس کو اللہ کی محبت کا عظیم خزانہ مل گیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ سلسلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کا مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ یہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اظہر یہ محبت کا گنجینہ ہے، محبت کا خزانہ ہے. سب سے پہلے نور محبت، نور معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اظہر میں اتاری ہے. اس سینے کے اندر اللہ پاک نے محبت کا خزانہ بنا دیا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، آپ سے محبت اور تعلق جوڑا، جس نے جتنی زیادہ محبت کا مظاہرہ کیا، جتنا گہرا تعلق جوڑا، اتنی زیادہ وافر مقدار میں محبت حاصل کی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہاتھ کی انگلیوں کی طرح سارے برابر نہیں تھے. درجے رتبے اور مقام میں ہر ایک کو اللہ پاک نے اپنی اپنی جگہ شان عطا فرمائی ہے. کوئی عام صحابہ کے رتبے میں رہے، کوئی اپنی محبت اور کاوشوں کے نتیجے میں اعلیٰ عرفہ ہوئے، کوئی اور زیادہ وفاؤں کے نتیجے میں بہت زیادہ قربت خاص حاصل کر گئے. تو جس نے جتنی زیادہ محبتیں کی، جتنی زیادہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اس خزانے سے اتنی ہی زیادہ محبت اپنے سینے میں منتقل کی ہے. یہ محبتیں جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، دکانوں سے حاصل نہیں ہوتی. یہ محبت کے ان خزانوں سے حاصل ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی ہیں. اہل محبت، اہل تعلق اور اہل اللہ، جن کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان کے دل میں جو درد ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا عشق اور تعلق ہوتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ سینہ بسینہ اس صحبت کے ذریعے سے اس نور محبت کو آگے منتقل فرماتے ہیں، نور معرفت کو آگے منتقل فرماتے ہیں. بندے کا اعتماد، بندے کا بھروسہ، بندے کا توکل اللہ کی ذات پر روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے. محبت روز بروز خالص ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبتیں، عطائیں، اس کا پیار، اس کی مہربانیاں، رحم و کرم لمحہ بلمحہ بندہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کس قدر کرم نوازیاں ہیں. تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو محبت والوں کے سینے سے منتقل کرتا ہو. تعلق جتنا مضبوط جوڑے گا، اتنے ہی زیادہ اپنے اندر وہ اس محبت کو سمیٹے گا. اسی طریقے سے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے، بندوں میں سب سے زیادہ ادنا سمجھتا ہے، اس ادنا اور کم تری کی صفت کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ اور عرفہ بناتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے اور سب سے کم تر جانتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے کم تر اور عاجزی انکساری کے پیکر بندے کو رفعت شان، بلندی شان عطا فرماتے ہیں. اس کا زبان سے اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا، اپنے ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب سے کم تر، حقیر، گناہگار، خطاکار، سیاکار سمجھنے والا، یہی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ اور عرفہ بن جاتا ہے. ایک صحابی جن سے گناہ کا صدور ہوا تھا، اس قدر نادم اور پریشان تھے کہ رو رو کے حلقان ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی موجود تھی، دربار عالی میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت زار بیان کی، کہ یا رسول اللہ، ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، اس کی وجہ سے میں اس قدر گر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. آپ نے بٹھا لیا. اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں. ایک صحابی کو تو اس قسم کا معاملہ تھا، تو بٹھایا، نماز تک بیٹھے رہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز میں ساتھ شریک ہوئے، اس کے بعد بھی وہ پریشان تھے. فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی؟ کہاں پڑھ لی. فرمایا کہ جاؤ، اس نماز کی برکت سے اللہ پاک نے تمہارے گناہ کا حساب بے باک کر دیا. اور وہ جو صحابی آئے تھے، جو رو رو کے حلقان تھے، اپنے آپ کو اس قدر گرا ہوا سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں گر چکا ہوں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ، آپ کی مغفرت وہ میرے گناہ سے بہت وسیع ہے، اور آپ کی رحمت اس کی مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے اعمال کے. تین مرتبہ آپ نے جملہ کہلوایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ، آپ کی مغفرت میرے گناہ سے بہت زیادہ وسیع تر ہے. وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت پر امید ہے. تین مرتبہ جملہ کہلوا دینے کے بعد فرمایا کہ مبارک ہو، تمہارا گناہ معاف ہو چکا، جاؤ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، حقیر جاننا، ادنا اور کہتر سمجھنا، اور ہمیشہ اپنی سابقہ کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ رہنا، یہ بندہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قریب کر لیتا ہے، نزدیک کر لیتا ہے. تو وہ اعمال کے جن کو اپنانے سے بہت جلد بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا. ہر صاحب ایمان بندہ مومن کی دلی چاہت، دلی ارمان، دلی آرزو ہوتا ہے کہ جیتے جی وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے، میرا بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا تعلق بن جائے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا قریبی اور مقرب اور محبوب بندہ بن جاؤں. کوئی بھی اللہ کا بندہ صاحب ایمان ایسا نہیں جس کی دلی یہ چاہت نہ ہو. کسی بھی بندے کو پیشکش کی جائے کہ میرے پاس ایسا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے وہ فوراً پیش رفت کرے گا اور توجہ سے وہ سننے کی کوشش کرے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ پاک نے جذبہ رکھا ہے کہ اس کی اللہ سے سچی اور پکی دوستی ہو، تعلق صاف ستھرا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا وہ مخصوص اور محبوب اور مقرب بندہ بن جائے. ہر بندے کا یہ ارمان ہے، دلی چاہت اور آرزو ہے. تو فرماتے ہیں کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ ان پر عمل کرے گا تو مرنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے فرماتے ہیں کہ وہ ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی اس کو توفیق نصیب ہو جائے گی. جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو ولی اللہ کو پھر اللہ پاک اپنی محبت والے ہی کام کرواتے ہیں، اپنے دوست سے پھر اللہ دشمن والے کام نہیں کرواتے. قرآن کریم کی آیت ہے بڑی پیاری، اس میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچے ہو تو تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور نقالی کرو. اگر تم نے اس وفاداری کا ثبوت دے دیا، میرے حبیب کی تابع داری اور نقالی کر لی شکل و صورت میں بھی اور سیرت اور زندگی کے ہر شعبے میں بھی، اس کا نقد نتیجہ اللہ پاک نے آگے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری نقالی کرو. یحببکم اللہ، پلٹ کر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، وہ محبت کرنے والا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یحببکم اللہ، جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اپنا محبوب بنا لیں گے، تو محبوب بندے کو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں میں گندا نہیں دے سکتے. ساتھ ہی فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت ملتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کہ بندہ اللہ کا دوست بن گیا، اب دوست کے اوپر داغ دھبے لگے ہوں، میلا کچیلا ہو، گندلا لگا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے. محبت کے ملنے کے ساتھ ہی برابر میں فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر پاک و صاف بنا کر اپنی دوستی والا جو معیار ہے اس پر لے آئیں گے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. وہ تو چاہتا یہ ہے کہ بندے سب کے سب اسی کے ہو جائیں، اس سے تعلق استوار ہو جائے، دوستی پکی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے بن جائیں. تو فرمایا کہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ دین کے تمام احکام پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی. کیونکہ یہ احکام لوگوں کو مشکل معلوم ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ وہ نفس پر گرہ ہیں. جو طالب علم مشکل پرچہ حل کرنے کا عادی ہو جائے تو آسان پرچے تو وہ ہنستے کھیلتے حل کر لیتا ہے. تو جو بندہ مشکل کاموں کو عملی جامہ پہنا دے، عمل کے اندر لے آئے، تو آسان کام اس کے لیے بطریق اولا اپنانا آسان بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ کام جو ہم بتا رہے ہیں، چار چیزیں بڑی مشکل ہیں، عملی زندگی میں ان کو اپنانا انسان کے لیے بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے. ہیلے اور بہانے سوچتے ہیں شیطان، اور نفس اس کو بہکاتا ہے، اور معاشرے کے لوگ اس کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں. اس پر عمل کرنا اگرچہ بڑا مشکل اور دشوار ہے، لیکن پرچہ چونکہ مشکل ہے، مشکل پرچہ حل کرنا جس نے سیکھ لیا، آسان پرچے تو وہ ہنستے کھیلتے حل کرے گا. ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کو یہاں بیان فرمایا وہ ہے شریعت مطہرہ کی ایک اہم ترین، عظیم ترین سنت، وہ ہے داڑھی کی سنت. سب سے پہلے محبوب کی شکل و صورت سے محبت کر کے اس ادا کو اپنایا جائے، اللہ پاک نے پسند فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سب سے پہلا کام جو انسان کے اوپر بالخصوص نوجوان کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے، چہرے کے اوپر سنت نبوی کے نور کو سجانا، اس میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں. سب سے پہلے خود انسان کا اپنا نفس، اپنی طبیعت، اپنا مزاج آڑے آتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، شیطان آ کر دھوکے دیتا ہے، بہکاتا ہے، اور رشتے دار، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار طنز اور طانوں کے ذریعے سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اگر اس دل کو اللہ کے لیے بنانا ہے اور اس دل کو اللہ کی محبت کا ظرف بنانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی. آئینہ بنتا ہے رگڑے ناک جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اس دل کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے صاف شفاف کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے. آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، لیکن اس خون کی برکت سے اللہ پاک پھر جو نور عطا فرماتے ہیں، جو محبت و تعلق عطا فرماتے ہیں، وہ پھر سدا بہار ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے، قائم اور دائم رہنے والا ہوتا ہے. ٹھوکریں کھاتا ہے، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد. مہندی کی پتیاں اگر اس کو پیسے بغیر اس کو بھگو کر ہاتھ میں لگا لیا جائے، کبھی بھی وہ رنگ نہیں لاتی، اس کو پتھر پر پیسا جاتا ہے اور اس کا اچھی طرح سے پاؤڈر بنایا جاتا ہے. اس پسنے کے بعد اس پتیوں کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ با کمال با صلاحیت ہو جاتی ہیں کہ جس ہاتھ پر لگائی جائے وہ پھر نکھار اور رنگت پیدا کرتی ہیں. سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد. تو اس لیے فرمایا کہ جو کام، جو احکام مشکل معلوم ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ نفس پر گرہ ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو اپنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی ان کاموں کو اپنائے گا، اعمال کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ وقت آئے گا کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. چنانچہ سب سے پہلا عمل تو یہی ہے کہ ایک مٹھی کے برابر داڑھی کو سنت کے مطابق رکھنا. اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی مستند ترین حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خالف المشرکین وفر اللحا وحف الشوارب وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. معلوم ہوتا ہے کہ مخالف، یہ مشرکین کا یہ دستور تھا، یہ طرز تھا کہ وہ داڑیاں کاٹتے ہوں گے، مونچھیں بڑھاتے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ نے حکم بعد میں صادر فرمایا، پہلے مخالفت کی تعلیم دے رہے. فرمایا خالف المشرکین، اور یہ حدیث بھی بڑی ٹھوس مستند بخاری شریف کی مستند ترین صحیح ترین حدیث ہے. فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وفر اللحا داڑھیوں کو بڑھاؤ، وحف الشوارب اور مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھوں کو کٹرواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ. فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول حضرت امام بخاری نے نقل فرمایا کہ اذا حج او اعتمر، جب بھی آپ حج کے لیے جاتے یا عمرے پر تشریف لے جاتے تو اس کے بعد جب حلق ولق کرواتے تو ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کو بھی پکڑ لیتے. داڑھی پکڑ لینے کے بعد جب ایک مشت سے جو زائد داڑھی ہوتی ہے اس کو کاٹ لیا کرتے تھے، تینوں جانب سے، دائیں بائیں اور نیچے پر، تینوں طرف سے یک مشت ایک مٹھی کے برابر داڑھی پکڑ لینے کے بعد جو اضافی داڑھی ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیدائی صحابی ہیں، اس قدر نقل کیا کرتے تھے ہر ہر قول میں، ہر ہر فعل میں، کہ اگر کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران استنجا فرمایا تھا، کسی درخت کی آڑ میں، کسی جگہ، کسی اوٹ میں، تو اس جگہ سے گزرتے ہوئے اس تک کی بھی نقالی کیا کرتے تھے کہ جا کر تھوڑی دیر اس جگہ بیٹھ جاتے. کوئی پوچھتا کہ یہاں آپ بغیر وجہ کے کیوں بیٹھے، تو فرمایا کہ اس جگہ گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک طہارت کی تھی. اس قدر یعنی شہدائی تھے، ایک ایک عمل کو دیکھ کر اپناتے اور بعد میں اس کو پھر آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان عملوں کو کہ جو بظاہر دین کا حصہ نہیں تھے ان کاموں کو بھی اپنایا کرتے تھے. ان کا اپنا عمل اس طریقے سے کہ حج اور عمرے کے بعد ایک مٹھی سے بڑی ہوئی داڑھی کو کٹوا لینا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے شہدائی عاشق صادق کہ جو عام کاموں کے اندر اس قدر اتباع سنت کا اہتمام فرمانے والے, تو اس سنت کے مقدار کے اندر بھی جو اس اہتمام کے ساتھ جو آپ برابر کیا کرتے تھے, تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ نے ضرور بھی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ اور داڑھی کی مقدار کو اتنا ہی دیکھا, جب بھی اس کی تابے داری کے اندر آپ بھی داڑھی کو اس مقدار تک ایک مٹھی سے جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹتے تھے, اس سے کم میں نہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ بخاری شریف ہی کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, ان حق الشوارب وعف اللحا, فرمایا کہ مونچھوں کو کتر لیا کرو اور داڑھیوں کو بڑھایا کرو. یہ فرامین مبارکہ جو صحیح بخاری کے اندر ہم تک پہنچے ہیں, یہ وہ فرمان ہیں کہ جو صرف آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد نہیں فرمائے, آپ کو اللہ پاک نے کافت للناس پوری انسانیت کے لیے پیغمبر اسلام بنا کر بھیجا ہے, تو آپ کا ہر ہر فرمان ہر ہر امتی کے لیے ہے. صرف اس وقت آپ کے سامنے جو موجود آپ کے صحابہ تھے, آپ کا خطاب صرف ان تک نہیں ہوتا تھا, ان سے خطاب فرما کر ان کے ذریعے آپ آنے والی نسلوں تک پیغام دے کر گئے ہیں. اور پھر آپ نے حجت الوداع کے موقع پر فرما بھی دیا کہ مجھ سے ایک ایک آیت, ایک ایک حدیث, ایک ایک جملہ جو تم نے سنا ہو آنے والوں کو پہنچا دینا. ہو سکتا ہے کہ آنے والا پہنچانے والے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہو. تو یہ پوری امت کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے. جب پیغام امت تک پہنچے, امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس پیغام کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنائے بخوشی, کہ میرے سرکار کی, میرے آقا کی, میرے محسن, میرے سب سے بڑے کائنات کے جو انسانیت کے اندر سب سے بڑے محسن ہیں, سب سے بڑے مشفق اور مہربان ہستی ہیں, ان کا پیغام میرے لیے یہ ہے. یہاں مثال کے طور پر کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ. اس پیغام کو اپنانے والا صرف اس چھپی ہوئی محبت کی خاطر جو دل میں چھپی ہوئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ میں ان کا غلام ہوں, وہ میرے آقا ہیں, وہ میرے سردار ہیں, میں ان کا تابع دار ہوں, ان کا فرمان جو میرے لیے آیا بسر و چشم قبول ہے. یہی محبت کا ثبوت جب عملی طور پر انسان دیتا ہے تو نہ جانے کون سی ادا, کون سی محبت کی وفا بندے کی نجات کا سامان بنے. ایک صحابی تھے جن کی داڑھی نہیں تھی قدرتی طور پر, ایک ہاتھ کوئی بال لٹکا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان کے چہرے پر پڑی تو آپ مسکرا دیے. وہ تھوڑے سے شرمائے کہ شاید میری داڑھی ہی نہیں ہے قدرتی طور پر, تو حضور شاید میری بے ریش ہونے کو دیکھ کر ہنسے ہیں. تو پھر ایک آدھ دفعہ آپ کی نظر ان کے چہرے کی طرف پڑی تو آپ پھر مسکرا دیے. یہ شرمائے کہ شاید میرا ایک ہی بال لٹکا ہوا ہے اور یہ ہوا میں ہل رہا ہے, تو شاید آپ میرے اس بال کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. ان صحابی نے اس بال کو لیا اور نوچ دیا, یک لخت آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور آپ ناراض ہو گئے. فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوا, میں نے سوچا شاید میرا ایک ہی بال ہے, داڑھی کا ہوا میں وہ ہل رہا ہے, تو شاید آپ اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, تو شرمندگی کی وجہ سے میں نے اس کو نوچ دیا. فرمایا کہ یہی تمہاری داڑھی کا ایک بال اللہ کے یہاں قابل قبول اور مقبول تھا, ایک فرشتہ آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا تھا, اس فرشتے کو دیکھ کر میں ہنس رہا تھا. اللہ کے یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ داڑھی کے ایک بال ہے یا دو چار بال ہیں, داڑھی خشخشی ہے یا گھنی ہے, اور چاہت کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, وہ پروردگار اتنا پیارا رب ہے جس نے اپنی مخلوق کو جھنجھوڑا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو اپنے پیارے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک, جس نے تجھ کو پیدا کیا. اگر وہ ہمیں معدوم رکھتا کبھی بھی ہمارا وجود نہیں ہو سکتا تھا, اس نے ہمیں وجود دے دیا, روح بخش دی, جسم دیا, انسان بنا دیا. الذی خلقک فسواک, بہت درست انداز سے تجھے بنایا ہے اور بڑے خوبصورت سانچے میں تجھے ڈھالا ہے. فعدلک, بالکل معتدل قد قامت تجھے, قد کاٹ تجھے دی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل و صورت میں اللہ تعالی نے تجھے چاہا ہے تجھے بنایا ہے. ہر بندے کی شکل و صورت یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے. کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو موٹا، کسی کو چھوٹا، کوئی لمبا ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی کسی شکل کا، کوئی کسی شکل کا، کوئی کھڑی ناک کا، کوئی گول ناک کا، کوئی موٹی ناک کا، کوئی پتلے ہونٹوں کا، کوئی بڑی آنکھ ہے، کوئی چھوٹی آنکھ ہے، طرح طرح کی اللہ پاک نے قسم بنائی ہے اپنی مخلوق کی. فی ای صورت ما شاء رکبک، اے بندے تجھے اللہ پاک نے جس شکل و صورت میں چاہا تجھے اس نے بنایا ہے. بندہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ داڑھی کیوں اگنے لگی، چلو اس کو صاف کر لوں، بری معلوم ہوتی ہے، بڑا معلوم ہوتا ہوں، چلو جوان بن جاؤں، نوجوان بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اپنے ہاتھوں مٹانا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اس مرد پر کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے مرد ہوتے ہوئے، اور اس عورت پر کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے عورت ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قسمیں بنائی ہیں، مرد کو الگ ایک صنف بنایا، عورت کو الگ ایک صنف بنایا. اللہ پاک ہی نے فیصلے فرمائے ہیں کہ مرد کو ببر شیر بنائیں گے، جوان ہونے کے بعد وہ پورا اس کی شکل و صورت چہرہ بتائے گا کہ یہ مرد ہے. مردانگی کی صفت سے اس کو آراستہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے داڑھی کا فیصلہ دیا، فیصلہ فرمایا. اور عورت کے لیے اللہ پاک نے صنف نازک بنایا، اور اس کو مرد کے لیے اللہ پاک نے جس طرح چاہا اس کو بے ریش رکھا. کہ اللہ تعالی نے تخلیقی لحاظ سے تقسیم فرمائی. اور ایک فرشتہ بھی ہے جو دعائیں کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے زینت بخشی ہے. عورتوں کے لیے سر کے بال کاٹنا منع ہے اور مردوں کے لیے چہرے کی داڑھی کاٹنا منع ہے اور حرام ہے. کہ عورتوں کو زلفے رکھنے کا حکم دیا اور مردوں کو داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا. تو اس لحاظ سے بندہ جب عملی طور پر اس چیز کا خاتمہ کرتا ہے، قلقمہ کرتا ہے، تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کو بدلنا چاہتا ہے. اور اس عمل کے ذریعے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس لعنت کا مورد بن جاتا ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. سب سے بڑی مشابہت تو چہرے کی ہے، عورت بے ریش تھی تو یہ بھی بے ریش ہو گیا. پھر لباس پوشاک ہے، چال چلن ہے، بول چال ہے، اور اٹھنا بیٹھنا دوسرے تیسرے انداز ہیں، بالخصوص لباس پوشاک. اس میں بالکل امتیاز رکھا ہے شریعت نے کہ عورتوں کا لباس الگ، مردوں کا الگ. تو جب اس نے صورت ہی کے اندر عورت کی مشابہت اختیار کر لی، یا کسی عورت نے مرد کی صورت اختیار کر لی، شباہت اختیار کر لی، کہ مردوں کی طرح پرکٹی ہو گئی اور بے باک ہو کے، بے حجاب ہو کے، مردوں کی شانہ بشانہ نکل کھڑی ہوئی، اگر اس نے اس کی شباہت اختیار کی یا اس نے اس کی شباہت اختیار کی، لعن اللہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان پر. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو بھی بندہ، جو بھی بندی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان کا تو بیڑا غرق، لٹیا ڈوبی. کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا شیطان، اللہ کی رحمت سے دور ہوا تھا. ان علیک لعنتی الی یوم القیامہ، فرمایا کہ میری لعنت تجھ پر ہے قیامت تک کے لیے. تو بس وہ رحمت سے دور ہوا، راندہ درگاہ ہوا، بیڑا غرق ہو گیا. اس لحاظ سے مشابہت اختیار کرنا مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی بات ہے. اللہ سے دور ہو گیا پھر زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہیں. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ دوسری حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ مونچھوں کو خوب کترا کرو اور داڑھیوں کو خوب بڑھایا کرو. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، جس طرح وتر کی نماز واجب ہے، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ کی نمازیں واجب ہیں، اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. اور چاروں اماموں کے نزدیک اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ سب کے سب اس پر متفق ہیں، کسی بھی امام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، کہ یک مشت داڑھی رکھنا سب کے نزدیک، یعنی پوری امت کا گویا کہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ، جو ہمارے بڑے فقیہ گزرے، فتاوی شامیہ جو ہمارا بہت بڑا ایک مستند ترین فتویٰ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اما اخذ اللحیۃ وهي ما دون القبضۃ كما يفعله بعض المغاربہ ومخنثۃ الرجال فلم يبحه احد. فرماتے ہیں کہ داڑھی کا کترنا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو، جیسا کہ بعض اہل مغرب اور ہجڑوں اور خنساؤں کا طریقہ کار ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کسی کے نزدیک بھی یہ چیز، یہ عمل جائز نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم رکھتے ہوئے کتروانا، فرماتے ہیں دونوں ہی حرام ہیں. اور داڑھ سے اردو کے لحاظ سے داڑھ سے ہے کہ جو انسان کے جبڑے شروع ہوتے ہیں، جبڑے کی حد سے یہ جو انسان کے کان کے پاس اللہ پاک نے ابری ہوئی ایک ہڈی رکھی، یہ ہماری حدود ہے کہ یہاں تک انسان کے سر کے بالوں کی قلم ہے، اور قلم سے نیچے بھی داڑھی شروع ہو جاتی ہے. اس مقدار کے اندر پھر دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے جان بوجھ کے قطرنا اور ایک مجھ سے کم قطرنا یہ بھی حرام ہے. پھر تینوں اطناف سے برابر ہوں گی, قدرتی طور پر داڑھی ہلکی ہو, خشخشی ہو, ہلکی ہو, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جان بوجھ کر انسان سائڈ سے داڑھی کو ہلکا کرے اور سامنے کی طرف سے بڑھا لے تو فرمایا کہ دائیں بائیں سے بھی داڑھی کو قطرنا جبکہ وہ ایک مجھ سے کم ہو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اس لحاظ سے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو اول داڑھی رکھنا واجب اور اس کا قطرنا یا اس کو چھوٹا رکھنا یا اس کو منڈانا یہ حرام ہے, اور پھر جب داڑھی رکھ لے تو پھر اس کو چاروں طرف سے برابر رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو سب سے پہلا عمل جو آج بیان ہوا وہ ہے داڑھی کا عمل, کہ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور ایک ضروری حکم سمجھ کر, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیاں بڑھاؤ, مونچھیں کٹاؤ, اس عمل کو دل کی محبت سے اپنانے والا اور عملی طور پر محبت کا ثبوت دینے والا پہلا عمل یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا. امتحان کے وقت پر پتہ چلتا ہے کہ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ عزیز ہیں, آپ کا فرمان زیادہ عزیز ہے یا ٹوٹ بٹوٹ بننا, نوجوان بننا اور داڑھی کا قلع قامہ کرنا, داڑھی کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا زیادہ عزیز ہے. یہ تو فیشن ہے, تقابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عزیز ہے یا فیشن زیادہ عزیز ہے. اگر محبت عزیز ہوگی فیشن کو پامال کرے گا, رون دے گا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا کر عملی طور پر ثبوت دے گا کہ میں آپ کا نقال ہوں, آپ کا تابع دار ہوں. اور اگر فیشن زیادہ عزیز ہوگا تو ہیلے بہانے شیطان اس کو دسیوں سکھا دے گا کہ ابھی جوانی ہے, آگے چل کر رکھ لیں گے, ہو سکتا ہے کہ آگے چلنے کی نوبت بھی نہ آئے. آج کل تو اللہ پناہ میں رکھے, ایسے ایسی بیماریاں ہیں کہ علمان والحفیظ ڈینگی وائرس سے چل رہا ہے, اس میں کتنے نوجوان بےچارے موت کی نیند سو گئے. ہمارے ہاں استاد ہیں, ان کی مسجد پہ ایک نوجوان لڑکا خوب رو, اور ابھی تک داڑھی مجھے بھی صحیح سے نہیں پھوٹی تھی, بےچارے کو بخار ہوا یہی ڈینگی, اور چند دن میں چٹ پٹ اللہ کو پیارا ہو گیا. بڑا فعال تھا مسجد کے کام کاج میں, خدمت میں, صفائی میں, اس میں بڑا پیش پیش تھا, بالکل چڑھتی جوانی کے اندر وہ بخار کا شکار ہوا اور اللہ کو پیارا. یہ بھی دھوکا ہے کہ ابھی تو بہت جئیں گے, بڑھاپے میں پہنچ کر ہی کام کریں گے. تو یہ اس دھوکے سے بچتے ہوئے پہلی فرصت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت دیتے ہوئے انسان اگر اس عمل کو اپنائے گا تو اللہ کی رحمت سے بھی نزدیک رہے گا, لعنت کے کام سے بچے گا, اور اس کے برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جب اپنا لے گا. نقالوں سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کے حبیب کی نقالی کرتا ہے اس نقل کرنے والے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کے معاملات ہوتے ہیں. دنیا میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کا کوئی ہم شکل نظر آ جائے اس سے بھی انسان کو پیار ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے تو ہمارے والدین ماجدین کی پیاری صورتیں ہمیشہ کے لیے پردہ فرما گئیں. جب کبھی کوئی شخصیت حضرت والد ماجد جیسی نظر آتی ہے تو چاہتے ہیں کہ پیشانی چوم لو, جب کبھی کسی خاتون میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے دل چاہتا ہے کہ قدم چوم لوں. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا ہم شکل بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے. جو بھی بندہ اللہ کے حبیب کی شکل و شباہت اختیار کرے گا, اندر سے بھلے کھوٹا سکہ ہو, اس کی وہی ظاہری شکل و صورت اور نقالی بھی انشاءاللہ بیڑا پار کر جائے گی. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت سے پیار نصیب فرمائے. دعوے تو ہم سب کرتے ہیں محبت کے, لیکن حقیقی دعویٰ محبت کا وہ ہوتا ہے جو انسان عملی طور پر ثبوت پیش کرے محبت کا. اللہ پاک ہم سب کو سچا محب صادق بننا نصیب فرمائے. آج اسی میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی درخواست ہے عزیز عثمان خان, سعیدہ بیگم, سنجیدہ بیگم, رئیس عثمان خان, سب انتقال ہو گیا, سب مرحومین ہیں, ان سب کے لیے سال ثواب کی دعائیں, اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے, درجہ بلند فرمائے. اور بھی پروین قریشی, اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان بنائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب فرمائے, ہمارے یہاں بیٹھنا کہنا اور سننا قبول فرما لیجیے, ہم سب کے دلوں کو صاف شفاف فرما دیجیے,
اپنا نور محبت، نور معرفت ہمارے دلوں میں بھی اتار دیجئے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. یا اللہ، اس مجمع کے اندر نہ جانے کون سا بندہ آپ کا سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو، اس محبوب بندے کی برکت سے ہم سب کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے. یا اللہ، اس محفل میں گنہگار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، گنہگاروں پر بھی آپ کو پیار آتا ہے، ترس آتا ہے جب وہ ندامت کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ شرمسار ہوتے ہیں. یا اللہ، گنہگاروں کی برکت سے نیکوکاروں کو، نیکوکاروں کی برکت سے گنہگاروں کو، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے الہ العالمین، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے، گھل رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سفر ہمارا آخرت کی طرف رواں دواں ہے. ہم سب کو یا اللہ پہلے لمحے میں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ظاہر اور باطن ہمارا سنوار دیجئے، ہم سب کی عمریں دراز فرمائیے، خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائیے، سعادت دارین والے کام اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے، ہر نیک کام کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے اللہ نفرت اور دوری نصیب فرمائیے، اپنے دوستوں کی صورت اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے، اپنے دشمنوں کی صورت اور سیرت سے ہمیں بچنا نصیب فرمائیے، ان کی نقالی سے اللہ ہمیں دوری نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، پاکیزہ سوچ نصیب فرمائیے، پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائیے، اچھی اور پاکیزہ محفلوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بنائیے. یا اللہ، برے دوستوں سے، بری محفلوں سے، برے تعلقات سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو سچا اور پکا مومن مسلمان بنا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے، اپنی ولایت کے جو کام ہیں یا اللہ وہ کرنا ہمارے لیے آسان بنائیے، ہم سب کے چہروں پر سنت کا نور اگا دیجئے، اور جن کے چہروں پر نور اگے ہوئے ہوں یا اللہ ان کو اخلاص کے جذبے نصیب فرمائیے، اور ہم سب کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما کر تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، اس کا مزداق بنا دیجئے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دیجئے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے کا مزداق بنائیے. ہم سب کو چلتا پھرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور مستانہ بنائیے، حضور کا سچا غلام اور عاشق صادق بنائیے. اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی حالت ذات پر رحم و کرم فرمائیے، وطن عزیز کے حالات اچھے بنائیے، یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کی تباہ کاریوں سے، نقصانات سے، حوادثات سے، آزمائشوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، دینی خدمات کی حفاظت فرمائیے، عوام اور حکام کو اچھی ہدایات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بن کر اپنے وطن عزیز کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. جن بحرانوں سے یہ دو چار ہے یا اللہ، مشکلات سے دو چار ہے، ان سے نکلنا ہمارے لیے آسان بنائیے. نیک صالح عادل اور حکمران یا اللہ، حکمران اور وفادار حکمران ہمیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، خیر اور بھلائیوں والی ہماری سلطنت بنا دیجئے، تا قیام قیامت اس کو آباد و شاداب رکھیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو یا اللہ اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے. ظاہر اور باطن تمام شرور اور فتنوں سے ہماری بھی اور ہم وطنوں کی بھی، وطن عزیز کی بھی، سرحدوں کے محافظوں کے سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی مشکلات کو آسان بنائیے، پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح خوبصورت ہستی بستی اولادیں عطا فرمائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو یا اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اے الہ العالمین، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے گزر چکے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اے الہ العالمین، خوشیوں سے مالا مال فرمائیے، قرضوں کے بوجھوں سے خلاصی عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، رشتوں کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرمائیے، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سواریوں کو اپنی سواریاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہماری دلی مرادوں کو پورا فرمائیے، ہمارے من کے ارمانوں کو پورا فرما دیجیے، ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائیے، ناکامی اور نامرادی سے، ذلت اور رسوائی سے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ، ہمارا کہنا سننا، یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کے فیصلے فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.